وأعوذ بالله من شرور نفسي ومن سيئات أعمالي من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال تبارك وتعالى فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم وقال تبارك وتعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وقال تبارك وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وقال تبارك وتعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. حضرات جیسا کہ میں نے آج صبح بھی عرض کیا تھا ہمارا یہ دور جو ہے اس کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے اور غالباً بالکل غلط نہیں ہے کہ یہ اقتصادیات کا دور ہے. آج کا انسان بنیادی طور پر ایک معاشی انسان بن کر رہ گیا ہے. اجتماعیات انسانیہ میں سب سے زیادہ اہم پہلو جو ہے وہ اقتصادیات کا اور معاشیات کا ہے، اور ہمارے ملک میں جو بھی کچھ پیش رفت ہوئی ہے، اگرچہ ابھی واقعہ یہ ہے کہ کچھ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن ارادے ہیں، عزائم ہیں، کچھ صحیح رخ پر کوئی نہ کوئی قدم اٹھا ہے، تو فطری طور پر یہ سوال جو ہے وہ ذہنوں کو پریشان کر رہا ہے کہ اسلام کا اقتصادی نظام حقیقتاً ہے کیا. بعض لوگوں نے اسلام کی اقتصادیات کا جو تصور پیش کیا ہے اس کی وجہ سے ایک خدشہ لوگوں کے ذہن میں موجود ہے کہ شاید اسلام کا اقتصادی نظام جو ہمارے ہاں ہے، بس ذرا سی کمی بیشی کے ساتھ یہی نظام اسلامی نظام ہو جائے گا، اگر زکوٰۃ اور عشر کا اضافہ ہو جائے، یا بہت ہمت کریں، فوری طور پر تو ممکن نہیں، لیکن کسی طرح سود کی لعنت کو ختم کر سکیں تو بس یہ صرف یہی تغیر و تبدل ہے کہ جو درکار ہے، ورنہ بنیادی طور پر معیشت کا ڈھانچہ تقریباً وہی رہے گا کہ جو اس وقت موجود ہے. اور اس بنا پر کچھ لوگ مغالطے کی باعث اور کچھ لوگ بدنیتی کے تحت لوگوں کو بدزن کر رہے ہیں کہ اسلام کے پاس انسان کے معاشی مسائل کا کوئی حقیقی اور واقعی اور مؤثر حل موجود نہیں. میں آج جو جرت کر رہا ہوں کہ اسلام کے معاشی نظام یا قرآن مجید کے اقتصادی ہدایات کے بارے میں کچھ زبان کھولوں، تو میں پہلے دو معذرتیں پیش کروں گا اور پھر دو مقدمات ہیں کہ جن کے بعد میں اصل مضمون کی طرف آ سکوں گا. پہلی معذرت تو یہ ہے کہ اسلامی معاشیات کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی شخص معاشیات و اقتصادیات کا علم بھی باقاعدہ حاصل کر چکا ہو، جدید معاشیات پر اسے عبور حاصل ہو، اور دوسری طرف قرآن اور حدیث اور فقہ پر بھی اس کی نگاہ بہت وسیع ہو. لیکن یہ کہ کم سے کم ایک میدان میں تو وہ اس بات کا دعویٰ کر سکے کہ میں نے اس کی تحصیل کسی درجے میں مکمل کر لی ہے. لیکن میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ مجھے ان میں سے کسی بات کا دعویٰ نہیں. میرا موقف جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ میں قرآن حکیم کا ایک طالب علم ہوں. البتہ قرآن چونکہ ہدل للناس ہے, ہدایت ہے, اس کا اصل موضوع ہی انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے متعلق رہنمائی دینا ہے, لہذا اس کتاب میں یہ ممکن نہیں تھا اور فی الواقع بھی ایسا نہیں ہے کہ معاشیات ایسے اہم مسئلے سے تعارض نہ ہوتا اور اس کے بارے میں کوئی ہدایات نہ دی جاتی. چنانچہ جہاں عبادات سے متعلق اس میں احکام بھی ہیں اور ان کی حکمتیں بھی زیر بحث آئی ہیں, اسی طرح انسانی زندگی کے تقریباً تمام گوشے اس میں زیر بحث آئے ہیں, احکام کے ضمن میں بھی اور حکمت کے ضمن میں بھی. معاشیات میں بھی کچھ تو احکام ہیں کہ جو قرآن نے دیے, اور کچھ وہ مقاصد ہیں, وہ بنیادی حکمتیں ہیں کہ جن کو مد نظر رکھا گیا ہے. تو ان دونوں کے پہلوؤں سے میں کوشش کروں گا کہ جو کچھ میرے مطالعے کا حاصل ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں. دوسری معذرت یہ ہے کہ میں بات کو کسی فلسفیانہ انداز میں آپ کے سامنے یوں بھی میں کہہ رہا ہوں کہ رکھنا نہیں چاہتا, اور اگر یوں کہوں کہ رکھ نہیں سکتا تو بھی غلط نہیں ہوگا. میں کوشش کروں گا کہ جن اصطلاحات کے لوگ عادی ہو چکے ہیں, جو چیزیں ان کے سامنے ہیں, جن کے حوالے سے کچھ باتیں ان کی سمجھ میں فوراً آ جاتی ہیں, انہی اصطلاحات کے حوالے سے بات کروں. مثلاً ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے کیپیٹلزم, اس کا کچھ نہ کچھ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کی اساس کیا ہے, بنیاد کیا ہے, اس کا نقشہ کار کیا ہے. ایک اصطلاح ہمارے ہاں سوشلزم ہے, اور اب وہ اتنی پھیل چکی ہے کہ ہمارے ہاں عام لوگ بھی کہ جو زیادہ پڑھے لکھے نہ ہوں وہ بھی اس سے واقف ہیں. بڑی بڑی ثقیل اصطلاحات بھی اب تو بالکل ان پڑھ لوگوں کی زبان پر جاری ہو چکی ہیں. استحصال جیسا بھاری بھرکم لفظ, وہ آپ کو کوئی ریڑھی چلانے والا اور کوئی ٹانگا چلانے والا وہ بھی نظر آئے گا کہ اس بھاری بھرکم لفظ کو استعمال کرتا ہے. بہرحال لوگوں کے سامنے ہے کہ یہ دو معاشی نظام ہیں, اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اس وقت اگرچہ کیپیٹلزم بھی کوئی ایک نظام نہیں ہے, اس کے بھی بہت سے شیڈز ہیں, اسی طرح سوشلزم بھی کوئی ایک نہیں ہے کہ جس کے بارے میں تعین سے کہا جا سکے کہ یہ کمیونزم یا سوشلزم ہے, اس کی بھی مختلف قسمیں اس وقت دنیا میں ہیں. لیکن باہر بنیادی طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک نظام یہ ہے اور ایک نظام یہ ہے, اور واقعے کے اعتبار سے بھی دنیا میں اس وقت یہی دو نظام پائے جاتے ہیں. ہم مدعی ہیں کہ ہمارے پاس ایک تیسرا نظام ہے جو ان دونوں سے بہتر ہے اور دونوں کے اچھے پہلوؤں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں, لیکن یہ چیز ابھی صرف ایک دعوے کی حیثیت رکھتی ہے جب تک کہ کسی معاشرے میں, کسی ملک میں وہ نظام عملاً قائم کر کے نہ دکھا دیا جائے. بہرحال میں یہ کوشش کروں گا کہ انہی اصطلاحات کے حوالے سے جو بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ آپ کے سامنے بھی رکھوں. اس میں مجھے خوب اس بات کا اندازہ ہے کہ ایک طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اوور سمپلیفیکیشن کا مجھ پر الزام عائد کیا جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب یہ سمجھے کہ یہ جدید اصطلاحات سے مرغوب ہے. لیکن ان دونوں خدشات کو اپنے سامنے رکھنے کے باوجود میں اسی طریقے ابلاغ کو اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک ذہنوں تک پہنچانے کے لیے یہی طریقہ سب سے زیادہ مؤثر ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ جو دو مقدمات ہیں انہیں آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں, اس لیے کہ میری گفتگو اب انہی پر بیسڈ ہوگی. پہلا مقدمہ جو ہے وہ اس اصول پر مبنی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی نظام ہو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں, ایک اس کا فکری پہلو ہے اور ایک اس کا عملی پہلو ہے. ہر نظام کا کوئی نہ کوئی نظریاتی پس منظر ہوتا ہے کہ جس کا اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے, اس سے جدا کر کے آپ اس نظام پر گفتگو نہیں کر سکتے, اور اگر کرتے ہیں تو یہ آپ کی سادہ لوہی ہے اور غلط فہمی ہے. اسلام کے معاملے میں یہ نظام اور اس کا اعتقادی یا فکری پس منظر یا اس کی نظریاتی اساس, اس کا معاملہ انتہائی اہم ہے, جسے ہم اسلام کے ساتھ ایمان سے تعبیر کرتے ہیں. اسلام در حقیقت قائم ہے ایمان کی بنیاد پر, وہ ایمان اللہ کا یقین اس کائنات کا ایک خالق و مالک ہے, اس نے اسے لأجل مسمى پیدا کیا ہے, یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے, اور ہماری زندگی یہ دنیاوی زندگی ہی نہیں ہے, اصل زندگی موت کے بعد ہے. اصل مسئلہ انسان کا اس زندگی سے متعلق ہے, اس زندگی سے نہیں ہے. اگر ہمارا جو فکر ہے اور ہماری جو بنیاد ہے اعتقادی اس کے اعتبار سے ریشو پروپورشن قائم کی جائے تو اس دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ ایک کتاب اور اس کا دیباچہ، اس میں بھی کوئی نسبت ہوتی ہے کہ 500 صفحے کی کتاب کے ساتھ 20 صفحے کا دیباچہ ہے، لیکن اس زندگی کی سرے سے کوئی نسبت نہیں ہے اس زندگی کے ساتھ۔ یہ فانی ہے، عارضی ہے، وہ ابدی ہے اور ہمیشہ کی زندگی۔ یہ جو دو ہیں بنیادیں ایمان کی جو ہمارے ہاں ایک اس آیت میں سموئی ہوئی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی ہمارا مبدا اور معاد ہے، وہیں سے ہم آئے ہیں، اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ یہ ایک سفر ہے، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر و سبیل۔ اس کا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایمان واقعتاً دلوں میں ہے تو اس کا یہ حاصل ہونا چاہیے کہ دنیا میں ایسے زندگی بسر کی جائے جیسے کہ اجنبی ہے یا راہ چلتے مسافر۔ راہ گزر کو جس قدر دلچسپی ہو سکتی ہے کسی راہ چلنے والے کو اپنے اس راستے سے، اس سے زیادہ دلچسپی اس دنیا اور اس کے متعلقات سے از روئے ایمان درست نہیں۔ یہ ہے اصل اساس، یہ ہے اصل جڑ۔ اس سے اب آپ دو نتیجے اخذ کیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگرچہ سوشلزم اور کمیونزم اور دوسری طرف کیپیٹلزم یہ بظاہر تو ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک مشرق کی بات ہے اور ایک مغرب کی بات ہے، نظام کے اعتبار سے اگر آپ ان کا تقابل کریں گے تو یہ بالکل متضاد نظر آئیں گے، لیکن فکری بنیاد ان دونوں کی ایک ہے۔ یہ ایک ہی جڑ ہے اور ایک ہی تنا ہے جس سے دو شاخیں پھوٹی ہیں۔ جب ہم اسلام کے مقابلے میں ان کو لائیں گے تو جیسے کہ وہ ہے کہ الکفر و ملتم واحدہ، کفر کے کتنے بھی شیڈز ہوں، کتنی بھی صورتیں ہوں، کتنی بھی قسمیں ہوں، وہ در حقیقت ایک ہی شے ہے، ایک ہی ملت ہے۔ تو یہ اگرچہ اپنے تفصیلی نقشے کے اعتبار سے متضاد ہیں، لیکن اپنے اس فکری پس منظر کے اعتبار سے کہ ان کی جڑ اور بنیاد دونوں کی مادہ پرستی پر ہے۔ میٹیریلزم ہی تھا کہ جس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ڈائیلیکٹیکل میٹیریلزم کی شکل اختیار کر لی۔ مادیت نے جدلی مادیت کا لبادہ اوڑھ لیا۔ مادیت بنیاد ہے اس نظام زندگی کی کہ جس کو ہم ویسٹرن ڈیموکریسی سے تعبیر کرتے ہیں اور جس کے ساتھ کیپیٹلزم کا دم چھلا لگا ہوا ہے، اور اسی مادیت کی ایک زیادہ ترقی یافتہ فارم کہا جا سکتا ہے جدلی مادیت ہے، ڈائیلیکٹیکل میٹیریلزم ہے کہ جس سے وہ دوسرا نظام پھوٹتا ہے کہ جسے ہم سوشلزم یا کمیونزم یا ان کی مختلف شیڈ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ سامنے رہے کہ در حقیقت اسلام کا معاملہ ان دونوں سے بنیادی طور پر جدا ہے۔ دوسری بات ذہن میں یہ رکھنی ہوگی کہ اسلام اگر کہیں قائم ہو سکتا ہے اپنے تفصیلی ڈھانچے میں تو اپنی جڑ بنیاد پر قائم ہو سکتا ہے، وہ کسی اور نظریے کی کوئی پیوند کاری قبول نہیں کر سکتا۔ اول یہ کہ جب تک وہ بنیاد نظریاتی طور پر کسی معاشرے میں استوار نہ ہو، آپ اس کے اوپر نظام کا ڈھانچہ، اس کا سپر سٹرکچر قائم کرنے کا خیال کریں تو یہ بالکل ایسے ہی ہوگا کہ جیسے آپ محاورتن کہتے ہیں کہ آپ گاڑی کو گھوڑے کے آگے باندھ رہے ہیں۔ یہاں تو پہلے اس نظریاتی اساس کا استحکام جو ہے وہ ضروری ہے، اس لیے کہ اسلام کھڑا ہوگا تو ایمان کی بنیاد پر کھڑا ہوگا، وہ کسی اور جڑ بنیاد پر کھڑا نہیں ہو سکتا، کسی اور نظام کی وہ پیوند کاری قبول نہیں کر سکتا۔ ایک مقدمہ تو یہ ذہن نشین کر لیجئے، اور دوسری بات یہ کہ اگرچہ جو کچھ میں نے ایمان کے بارے میں عرض کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اصل اہمیت معاد کی ہے، معاش کی نہیں ہے، یہ اس کا لب لباب ہے۔ ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اصل اہمیت معاد کی ہے، وہ لوٹ جانا، وہ آخرت، وہ عاقبت۔ یہ دنیا اور اس کی معاش یہ تو ایک ثانوی اہمیت رکھنے والی شے ہے، لیکن دوسری طرف ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اسلام کے اس پورے نظام فکر و عمل میں عدل اور قسط کے قیام کو بڑی بنیادی اہمیت دی گئی ہے۔ میں نے آج جو آیات تلاوت کی ہیں آپ کے سامنے، ان میں سے ابتدائی آیات وہ ہے کہ جن میں پن پوائنٹ کیا گیا ہے، فوکس کیا گیا ہے کہ شریعت کا مقصد، انزال کتب کا مقصد، ارسال رسل کا مقصد، اس دین کا پورا ڈھانچہ جو دیا گیا ہے اس کا مرکزی خیال، اس کا سینٹرل تھیم جو ہے وہ قیام عدل و قسط ہے۔ انصاف اور عدل اور قسط کا نظام قائم کرنا یہ گویا کہ اسلام کے نزدیک اور ایمان کے نزدیک ایک بڑی بنیادی قدر ہے۔ چنانچہ آپ قرآن مجید میں سب سے پہلے تو اللہ کے خود اپنی جو شانیں بیان ہوئی ہیں
اس میں ایک شان یہ بھی ہے کہ قائمم بالقسط، وہ قسط اور عدل اور انصاف کو قائم کرنے والا ہے۔ پھر اسی کا وہ حکم بھی دیتا ہے سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں، دو آیات آئی ہیں جو ایک دوسرے کا عکس ہے، ریسیپروکل ان کے اندر نسبت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یعنی بات ایک ہی ہے جس میں ذرا سی تقدیم و تاخیر ہے، اہل ایمان عدل اور قسط کے قائم کرنے والے بنو اور اللہ کے گواہ بنو، اور دوسری جگہ اللہ کے قائمم شہداء للہ، اللہ کے گواہ اور عدل و انصاف کو قائم کرنے والے بنو، بات وہی ہے۔ لیکن یہ کہ دو پیرایوں میں کہا گیا اور دو متصل صورتوں میں سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں انہیں دہرایا گیا۔ اسی طرح جو آیت میں نے آپ کو سورہ حدید کی سنائی کہ ہم نے اپنے رسول بھیجے، بینات نازل فرمائی ان کے ساتھ، اور ہم نے میزان اتاری، کس لیے یہ سب ہم نے کیا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل اور انصاف پر کاربند ہوں، عدل اور انصاف کا نظام جو ہے دنیا میں برپا کریں۔ پھر میں نے وہ آیت آپ کو سنائی جو سورہ شورا میں وارد ہوئی، جس میں حضور سے یہ فرمایا گیا کہ آپ دنکے کی چوٹ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے، آمنت بما انزل اللہ من کتاب، کان کھول کر سن لو، میں ایمان اور یقین رکھتا ہوں اس پر کہ جو اللہ نے نازل کی ہے کتاب مجھ پر، اور مجھے حکم کیا ہوا ہے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین انصاف کروں۔ گویا کہ انزال کتب کا مقصد قیام عدل و قسط، ارسال رسول کا مقصد قیام عدل و قسط، شریعت کا نزول اور میزان، یہاں میزان سے مراد وہی متوازن نظام زندگی ہے، وہ اس لیے دیا گیا کہ عدل و قسط قائم ہو۔ اسی میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کا وہ قول بڑا پیارا ہے کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا ایرانیوں کی طرف سے کہ یہ آپ کیوں ہم پر حملہ آور ہوئے، حضرت سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران ہیں، آپ کو معلوم ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یک از عشرۃ مبشرہ، ان سے جب کہا گیا کہ آپ کیوں آئے ہیں، کیوں لڑ رہے ہیں، کوئی جھگڑا ہمارا نہیں تھا آپ کا اور ہمارا، اس کا جو جواب انہوں نے دیا ہے، انا قد ارسلنا، ہمیں بھیجا گیا ہے اور اس مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے، اس پہ ذرا دیکھیے کہ انا قد ارسلنا، ہم خود نہیں آئے، ہم تو بھیجے ہوئے آئے، ہم تو ایک مشن پر ہیں، اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو اور انہیں کے مشن کی تکمیل کے لیے ہم آئے ہیں، ہم اپنے کسی ارادے اور اپنے کسی مقصد کو سامنے رکھ کر نہیں آئے۔ انا قد ارسلنا لنخرج الناس، تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں، من ظلمات الجہالت الى نور الایمان ومن جور الملوک الى عدل الاسلام، ہم لوگوں کو نکالنے کے لیے آئے ہیں، مبعوث کیے گئے ہیں، بھیجے گئے ہیں کہ لوگوں کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں، اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دلا کر عدل اسلامی سے روشناس کرائیں۔ معلوم ہوا کہ اس جہاد و قتال کی غرض و غایت بھی وہی قیام عدل ہو گیا۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطبہ ہے، جو آپ نے بیعت خلافت کے بعد ارشاد فرمایا، اور جو واقعہ یہ ہے کہ کسی اسلامی حکومت کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان کو معین کرتا ہے، اس میں وہ جملہ یاد رکھیے کہ تم میں سے ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہے جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر لوں، اور تم میں سے ہر ضعیف میرے نزدیک تبھی رہے گا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوا نہ دوں۔ تو گویا کہ وہی نظام عدل و قسط کا قیام، یہ مرکزی تھیم ہے اسلام کا۔ ایک صاحب نے ہماری اس قرآن کانفرنس میں بڑی پیاری بات کہی، وہ ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کے، اور ان کی صدارت ہی میں وہ اجلاس ہو رہا تھا جس میں میں نے یہ تقریر کی تھی، اس میں انہوں نے بہت عمدہ بات کہی کہ دنیا میں جو اس وقت دو نظام ہیں، ان دونوں نظاموں کا ایک ایک لفظ ہے جو بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ مثلا آپ کو ویسٹرن ڈیموکریسی یا کیپیٹلسٹ سسٹم میں ایک لفظ کی تکرار ملے گی، فریڈم، آزادی، یہ گویا کہ ان کا کیچ ورڈ ہے، یہ ان کے فکر کا نیوکلیس ہے، یہ مرکز و محور ہے۔ دوسرا نظام جو اس وقت دنیا میں ہے، اس کا مرکزی لفظ مساوات ہے، ایکویلٹی، یہ ان کا سلوگن ہے، جو بھی ان کے پاس اپیل ہے نوع انسانی کے لیے۔ اور اچھا ذہن میں رکھیے، یہ دونوں قدریں ہیں اور اعلیٰ قدریں ہیں، آزادی بھی ایک اعلیٰ قدر ہے، فطرت انسانی اس کی طالب ہے، مساوات بھی ایک معقول اور اعلیٰ قدر ہے، اور اس فطرت انسانی چاہتی ہے کہ زیادہ اونچ نیچ نہ ہو، یہ ہیو ناٹس اور ہیوز کے اندر تقسیم نہ ہو کر رہ جائے انسانی معاشرہ، بلکہ کچھ اعتدال کی کیفیت ہو۔ تو مساوات اور آزادی، یہ دونوں اعلیٰ قدریں ہیں۔ لیکن انہوں نے توجہ دلائی اور بہت پیارے انداز میں کہ اسلام کا جو بنیادی تھیم ہے وہ عدل ہے، وہ انصاف ہے، وہ آزادی کو بھی پابند کرتا ہے عدل کا، اور مساوات کو بھی پابند کرتا ہے عدل کا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ آزادی اور مساوات کے مابین بھی عدل قائم کرتا ہے، کہ نہ وہ آزادی اتنی بڑھ جائے کہ مساوات کو ہڑپ کر جائے، وہ آزادی ایٹ دی کاسٹ آف مساوات نہ ہو، اور نہ ہی وہ مساوات جو ہے اس کا ہوا اتنا بڑھ جائے کہ وہ آزادی کو ہڑپ کر جائے، یعنی اکویلٹی ایٹ دی کاسٹ آف فریڈم، یہ اسلام نہیں چاہتا، فریڈم ایٹ دی کاسٹ آف اکویلٹی یہ بھی اسلام نہیں چاہتا. اسلام کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے عدل، وہ نقطۂ عدل تلاش کرنا چاہتا ہے. تو یہی وہ لفظ ہے کہ جو میری ان تمام آیات اور میں نے جو آپ کے سامنے یہ حوالے پیش کیے ان کا مرکزی خیال ہے. لیکن یہاں میں ایک بات اور عرض کر دوں اور یہ بڑی اہم ہے، اس دنیا میں یہ نظام عدل و قسط آخر اس کی غرض کیا ہے، کیا اس کی اہمیت ہے جس کی وجہ سے یہ قرآن اور حدیث کا اس قدر ایک بنیادی خیال بن گیا، اس کی طرف توجہ دلائی ہے امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے رحمہ اللہ، جن کے بارے میں میں اپنا یہ احساس پہلے بھی بیان کرتا رہا ہوں کہ انسانی اجتماعیات کے بہت بڑے عالم، اور اس دور میں جو نئے نئے مسائل سوشل جو مسائل اٹھنے والے تھے، اور سوشولوجی جو ایک علم کی حیثیت سے اب سامنے آیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے جو رہنمائی شاہ ولی اللہ دہلوی دے گئے ہیں وہ آج اگر ان پر توجہ صرف کی جائے تو ہمارے بہت سے جو چیلنج ہیں اس وقت جو ہمیں میٹ کرنے ہیں ان کے لیے ہمیں بہت سا مواد مل سکتا ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس پر جو دلیل قائم کی ہے وہ یہ ہے، اور بڑی پیاری ہے، کہ اسلام یہ عدل اس لیے قائم کرنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی ظالمانہ نظام ہو، ظالمانہ معاشرہ ہو، یہ بھی ظلم ہے کہ انسان کی آزادی کو بالکل پاب زنجیر کر دیا جائے، اور یہ بھی ظلم ہے کہ انسان کے لیے دو وقت کی روٹی کا مسئلہ ہی اتنا بڑا بن جائے کہ اسے کسی اور چیز کی فکر ہی نہ ہو. جس معاشرے میں کوئی ظالمانہ نظام ہوگا، کوئی جابرانہ نظام ہوگا، جدید اصطلاح میں کہیے کوئی استحصالی نظام ہوگا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آبادی کی اکثریت بالکل حیوانی سطح پر آ جاتی ہے. اس کے لیے کوئی اعلیٰ سوچ، کوئی اعلیٰ فکر، کوئی اعلیٰ خیال یہ ممکن ہی نہیں رہتا، اس لیے کہ اس معاشرے میں وہ انسان اس طرح پر لدو اونٹ بنا دیے جاتے ہیں یا کولیوں کے بیل کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک اپنے سارے اوقات اور ساری صلاحیتیں وہ کھپا کر بمشکل اپنے پیٹ کی ضروریات پوری کر پاتے ہیں. جب نوع انسان کی اکثریت کا یہ حال ہو جائے گا تو کہاں اللہ سے محبت، اور کہاں اللہ کو چاہنا، اور کہاں وہ اس سے لو لگا کر بیٹھنا، اور کہاں کسی اعلیٰ فکر کی طرف متوجہ ہونا، ان چیزوں سے انسان یکسر محروم ہو کر رہ جاتا ہے، گویا کہ انسانوں کی ایک بڑی تعداد حیوان ہو کر رہ جاتی ہے. اب اس کے لیے اس مقصد کو پورا کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا جس کے لیے کہ انسان کی تخلیق ہوئی ہے، کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وہ جو کہا کسی نے کہ تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے، معاملہ جب یہ ہو جائے کہ انسان کے لیے وہ اپنی بنیادی ضروریات کی فراہمی جو ہے اس کے لیے کمر توڑ دینے والی محنت وہ کرے، اور پھر بھی اس معاشرے میں اس کی بنیادی ضروریات پوری نہ ہو، تو یہ لوگ جو ہے واقعتاً انسان نہیں رہتے، حیوانی سطح پر آ جاتے. لہذا اسلام یہ چاہتا ہے کہ نظام عدل و قسط ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع حاصل ہو، وہ اللہ کی معرفت حاصل کریں، وہ اللہ سے محبت کریں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ کا نام جپیں، اللہ کو یاد کریں. یہ جو چیزیں ان کی غایت تخلیق ہیں، جو قرآن مجید ان کا مقصد حیات قرار دے رہا ہے، اس کے لیے کچھ وقت تو ہو، اس کے لیے کچھ فرصت تو ہو، اس کی طرف متوجہ ہونے کا کوئی امکان تو ہو، اور یہ اسی وقت ہوگا جبکہ نظام میں عدل و قسط قائم کیا جائے. اگر اس طریقے سے لوگ جکڑے ہوئے ہوں زنجیروں میں جیسے بنی اسرائیل کو فرعونیوں نے جکڑا ہوا تھا، اب وہ کیا کریں گے؟ ان کی صبح سے شام تک کی وہ بیگار جو ان سے لی جا رہی ہے، اس سے ہی انہیں فرصت نہیں کہ کسی اور اچھی بات اور اعلیٰ قدر کی طرف دھیان کر سکیں. اسی طرح اگر کسی انسانی معاشرے میں معاشی ناہمواری اس درجے ہو جائے کہ اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ دو وقت کی روٹی کے لیے دن رات کی محنت کرنے پر اس کو مجبور کر دیا جائے، تو اس کا نتیجہ بھی وہی ہوگا. اسلام چاہتا یہ ہے کہ انسان اللہ کی پرستش کرے، اللہ کو پوجے، اللہ کی عبادت کرے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر وہ نظام قائم کیا جائے کہ جو عدل اور قسط پر مبنی ہو. یہ ہیں دو مقدمات کہ جن کے بعد اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کا جو نظام معیشت ہے، یا یوں کہیے کہ اقتصادی اور معاشی مسائل میں جو عدل کا مقام اسلام نے معین کیا ہے اور جس میں اس نے آزادی اور مساوات کو دونوں قدروں کو خوبصورتی سے سمویا ہے وہ نظام کیا ہے، اب میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے ایسی کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے حضرات جو ہے اس پر چونکیں، اور یہ چونکانا میرا مقصد ہے تاکہ ذرا ذہن بیدار ہو۔ وہ بات یہ ہے کہ اسلام کا معاشی نظام ایک نہیں ہے بلکہ دو ہے، دونوں اپنی جگہ مکمل ہیں از ابتدا تا انتہا، دونوں کا اپنا ایک فلسفہ ہے، دونوں کا ایک نظریہ ملکیت ہے، دونوں کا ایک نظریہ حقوق ہے، دونوں کا ایک نظریہ قدر زائد ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں معاشی نظام کے بڑی بنیادی اہمیت رکھنے والی معاشی اعتبار سے، وہ ان دونوں نظاموں میں بالکل جدا ہے۔ اور جو سورہ رحمان میں ایک نقشہ کھینچا گیا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دو روئیں ہیں جو چل رہی ہیں، برابر برابر بھی ہیں لیکن ان کے مابین ایک غیر مرئی پردہ حائل ہے کہ جو ان کو باہم مدغم نہیں ہونے دیتا، بالکل اس شان کے ساتھ وہ دونوں نظام اسلام کے نظام میں موجود ہیں، وہ انٹر ڈیپینڈنٹ بھی ہیں، انٹر کنیکٹڈ بھی ہیں۔ اور اسلام جو مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ان دونوں کے امتزاج سے قائم ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ہے اپنی جگہ دونوں جدا، یہ بات جو ہے اس نقطے کو میں اپنی ایک تحریر کے ذریعے سے آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ ابھی حال ہی میں مارچ کے شمارے میں میثاک میں میرا ایک مضمون شائع ہوا تھا اسلام کا نظام محاصل پر، اس نقطے کو میں نے وہاں چونکہ لکھ دیا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جس جامعیت کے ساتھ وہ تحریر میں آ گیا تھا میں اب اسے اگر بیان کرنے کی کوشش کروں تو شاید اس طرح بیان نہ کر سکوں، لہذا میں وہ آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ میرے نزدیک نظام معاشی کے اعتبار سے اسلام کے دو رخ یا دو پہلو ہیں۔ میں نے زیادہ چونکانے کے لیے آپ کو کہا یہ دو نظام ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ہی نظام کے دو رخ ہیں، دو پہلو ہیں، یا یوں کہیے کہ ایک ہی نظام میں ایک تو منیمم بنیاد ہے جو قائم کی گئی اور ایک اعلیٰ قدر ہے جو معین کی گئی کہ پہنچنے کی کوشش یہاں کرو، اگرچہ یہ بھی اگر کر لو جو کم سے کم ہے تو اسلام کا تقاضا پورا ہو جائے گا۔ یہ یا آغاز، نقطۂ آغاز اور نقطۂ انتہا، منتہا مقصود، اس سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے پر بہت حد تک انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، اور اسلام کی برکات و ثمرات کا کامل ظہور ان دونوں کے اتصال و اجتماع ہی سے ہو سکتا ہے۔ اور یہ کہنا ہرگز غلط نہ ہوگا کہ اگر ان میں سے ایک پہلو نگاہوں سے اوجھل رہ جائے اور توجہ صرف ایک ہی پر مرتکز ہو جائے تو اس سے جو تصویر سامنے آئے گی وہ بہت بعید از حقیقت ہوگی، بہت ڈسٹارٹڈ ویو ہوگا اگر صرف ایک پہلو کو سامنے رکھا جائے۔ ان دونوں پہلوؤں سے میری مراد یہ ہے کہ اسلام کا ایک اخلاقی اور روحانی نظام ہے اور دوسرا قانونی اور فقہی نظام ہے، اور ان دونوں کے اعتبار سے معاشی جو معاملات ہیں ان کے بھی دو رخ سامنے آتے ہیں۔ پہلے تو ان دونوں کو سمجھ لیجئے، ان دونوں کے تقاضے بسا اوقات مختلف ہی نہیں متضاد ہوتے ہیں، تاہم ان دونوں کے امتزاج ہی سے اسلام کا کامل نظام وجود میں آتا ہے۔ آپ چاہیں تو ان دونوں پہلوؤں کو دعویٰ یعنی تھیسس اور جواب دعویٰ یعنی اینٹی تھیسس سے تعبیر فرما لیں، اور ان دونوں کے امتزاج کو سنتھیسس قرار دے لیں، بہرحال ان کے وجود سے انکار ممکن نہیں ہے۔ ایک چھوٹی اور سادہ سی مثال سے بات واضح ہو جائے گی۔ کوئی شخص آپ کے ایک تھپڑ مار دے تو اگر آپ بالکل عاجز و کمزور نہیں ہیں، اس لیے کہ اس صورت میں تو قہر درویش برجانے درویش کے سوا اور کوئی صورت قابل عمل ہی نہیں ہے، اس کے برعکس اگر آپ بدلہ لینے پر قادر ہیں تو آپ کے سامنے دو راستے کھلے ہیں، ایک یہ کہ آپ بدلہ لیں اور دوسرے یہ کہ آپ معاف کر دیں۔ اسلام کا قانونی و فقہی نظام بدلے اور قصاص کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، چنانچہ قرآن حکیم فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو تمہارے لیے قصاص ہی میں زندگی ہے۔ لیکن دوسری طرف اسلام کی اخلاقی اور روحانی تعلیمات ہیں جن کا تقاضا یہ ہے کہ زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیا جائے، چنانچہ کہیں ارشاد ہوتا ہے وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی اور خدا ترسی سے قریب تر ہے۔ کہیں تشویق و ترغیب کے انداز میں فرمایا جاتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یعنی وہ لوگ جو غصے کو پی جائیں اور لوگوں کو معاف کر دیا کریں۔ دیکھ لیجئے کہ عفو و قصاص ایک دوسرے کی بالکل ضد ہیں، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ انسانی معاشرہ ان میں سے صرف ایک پر استوار ہو سکتا ہے، دونوں اپنے اپنے مقام و محل پر لازم و ناگزیر ہیں اور حسن معاشرت ان دونوں کے امتزاج ہی سے وجود میں آتا ہے۔ اسی پر قیاس کر کے سمجھ لیجئے کہ اسلام کے معاشی نظام بھی دو ہیں۔ چنانچہ ایک جانب اسلام کا قانونی اور فقہی نظام معیشت ہے، جس کے بارے میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ ایک نوع کی محدود سرمایہ داری ہے، کنٹرولڈ کیپیٹلزم۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ الزام عائد ہو سکتا ہے کہ یہ بہت اوور سمپلیفیکیشن ہے یا یہ کہ یہ ان اصطلاحات سے مروبیت ہے، لیکن میں واضح کروں گا کہ میرا مقصد کیا ہے۔ قانونی اور فقہی نظام جو اسلام کا سامنے آتا ہے، اس میں وہ تمام خواص موجود ہیں کہ جو کیپیٹلزم کی بنیادیں ہیں، یعنی حق ملکیت ہے، حق وراثت ہے، یہ تمام چیزیں۔ آخر کچھ ہے ملکیت کا حق جس سے وراثت ہوگی، پورا قانون اور اس کا ضابطہ موجود ہے، یہ چیزیں کہ جو بنیاد بنتی ہے اس کی، وہ وہاں موجود ہے۔ لیکن یہ کہ اس کو کنٹرول کرنے کے اور ایک مناسب حد کے اندر رکھنے کے لیے اقدامات ہیں، اس لیے میں نے اسے کنٹرول کیپیٹلزم تعبیر کیا ہے۔ اس لیے کہ اس میں انفرادی سرمایہ کاری کی اجازت موجود ہے، اگرچہ اسے سرمایہ داری بننے سے بعض تحدیدی اقدامات نے روک دیا ہے۔ دوسری جانب اسلام کا اخلاقی اور روحانی نظام معیشت ہے، جس کے بارے میں پورے انشراح صدر سے عرض کرتا ہوں کہ وہ ایک نہایت اعلیٰ قسم کی روحانی اشتراکیت ہے۔ میں جان بوجھ کر یہ الفاظ بول رہا ہوں تاکہ میرا معفی الضمیر واضح ہو جائے، اور ان اصطلاحات کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جو بالکل عام فہم ہے، آج کا انسان ان کو خوب سمجھتا ہے، اور ایسا کامل سوشلزم ہے کہ اس سے آگے کا تصور بھی ممکن نہیں۔ اس لیے کہ سوشلزم یا کمیونزم میں تو پھر بھی انسانی ملکیت کا اس بات موجود ہے، اگرچہ انفرادی نہیں، اجتماعی، کلیکٹیو، یہ پروپرائٹری شپ یا کلیکٹیو اونرشپ، اس کا تصور تو ہے۔ جہاں تک اسلام کی اخلاقی اور روحانی اور صحیح تر الفاظ میں ایمانی تعلیم کا معاملہ ہے، اس کی روح سے انسانی ملکیت کی کلی نفی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے ان سب کا مالک صرف اللہ ہے۔ انسان کسی اور شے کا مالک تو کیا ہوگا، خواہ وہ زمین ہو، مکان ہو، ساز و سامان ہو، روپیہ پیسہ ہو، وہ تو خود اپنا اور اپنے وجود کا مالک بھی نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں، اعضاء و جوارے اور جسم و جان اور اس کی کل توانائیاں سب اللہ کی ملکیت ہیں، اور وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ان کا امین ہوں۔ بقول شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست، یا بقول علامہ اقبال، رزق خود را زمی بردن رواست، این متاع بندو ملک خداست، بندے کے لیے یہ برتنے کی چیز ہے۔ یا جیسے ایک اور مقام پر علامہ اقبال نے کہا کہ رزق خود را زمی بردن رواست، این متاع بندو ملک خداست، اور وہ جو ان کی ارمغان حجاز میں ان کی نظم ہے، اس میں انہوں نے کھل کر کہا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، اور کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ اسلام کے اس روحانی سوشلزم کی روح سے، جس کا آغاز انسانی ملکیت کے تصور کی کلی نفی سے ہوتا ہے، اس دنیا میں انسان کا حق صرف اس کی ضروریات ہیں اور بس، ضرورت سے زائد اس کے پاس جو کچھ ہے اس پر اس کو قانونی و فقہی حق حاصل ہو تو ہو، حقیقی حق کوئی حاصل نہیں۔ یہ دراصل دوسروں کا حق ہے جسے اللہ نے صرف بطور امتحان اس کے تصرف میں دے دیا ہے، تاکہ وہ دیکھے کہ آیا وہ اسے حقداروں تک پہنچا کر اور حق بحقدار رسید والا معاملہ کر کے سرخرو ہوتا ہے، یا دوسروں کے حق پر قبضہ مخالفانہ جما کر بیٹھ رہتا ہے اور اس قدر زائد کے بل پر اب نائے نو پر دھونس جماتا ہے، اور شادیوں اور دوسری تقریبوں میں اس غصب شدہ دولت کو اللو تللوں میں اڑا کر محروموں کے زخمی دلوں پر اور نمک چھڑکتا ہے۔ اب جن کے دلوں میں ایمان واقعتاً راسخ ہو جاتا ہے اور اللہ اور آخرت پر ان کا یقین محکم قائم ہو جاتا ہے اور ان کی نگاہ ہر دم انا للہ و انا الیہ راجعون پر جمی رہتی ہے، ان کی ربش لا محالہ پہلی ہوتی ہے، جس کو قرآن نے واضح کیا ان الفاظ میں کہ یسلونک ماذا ینفقون قل العفو، یعنی اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، اللہ کی راہ میں کس حد تک دے ڈالیں، کہہ دیجئے کہ جو بھی زائد ضرورت ہو۔ اور جس کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا اس شعر میں کہ جو حرف قل الف میں پوشیدہ تھی اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت و نمودار. پھر یہ بھی کہ اسے اپنا کوئی احسان نہ سمجھو. احسان تو تب ہوتا کہ مال تمہارا ہوتا اور تم نے کسی کو دیا ہوتا. اس تعلیم کی روح سے تو وہ تمہارا تھا ہی نہیں, وہ تو در حقیقت دوسروں کا تھا جو اللہ نے صرف بغرض امتحان تمہارے مال میں شامل کیا تھا. تم نے اگر دے دیا ہے تو حق بحقدار رسید, اس میں احسان کا کوئی معاملہ نہیں. وہ تو تھا ہی دوسروں کا حق بفہوائے الفاظ قرآنی, فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, ان کے مالوں میں معین حق ہے سائلوں اور محروموں کا. اور فرمایا وآتِ ذی القربٰ حقہ والمسکین وابن السبیل, قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو اور مسکین کو اور ابن سبیل کو, اور ادا کرو قرابت داروں اور مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق. اس کے برعکس جو لوگ اس کائنات اور خود اپنی ذات و حیات کی اصل حقیقتوں سے بالکل بے خبر ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں, ان کی روش ہوتی ہے دوسری, جس کا اولین نتیجہ ہے اسراف اور انتہائی منزل ہے تبذیر. اسراف کہتے ہیں جائز ضرورتوں پر ضرورت سے زائد خرچ کرنے کو, اور یہ بھی بہت معیوب ہے, جبکہ تبذیر ہے بالکل بلا ضرورت صرف نمود و نمائش اور علل و تللوں میں روپیہ اڑانا. اور یہ وہ جرم ہے جس کے مرتکبیوں کو شیطان کے بھائی قرار دیا گیا. بفاوائے الفاظ قرآنی, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, یقیناً فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. اعاذنا اللہ من ذالک. الغرض اسلام کی روحانی اور اخلاقی یا ایمانی تعلیمات کا حاصل اعلیٰ ترین اور عظیم ترین اور ہر اعتبار سے کامل ترین اسپریچول سوشلزم ہے, لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے. دوسرے رخ کے اعتبار سے اسلام کا نظام معیشت یقیناً ایک کنٹرول کیپیٹلزم ہے, اس لیے کہ اسلام قانونی و فقہی اعتبار سے افراد کو زمین, مکان, ساز و سامان, حتیٰ کہ ذرائع پیداوار تک پر ایسا حق تصرف عطا کرتا ہے. نوٹ کیجئے, یہ حق تصرف کا لفظ میں نے استعمال کیا. ایسا حق تصرف عطا کرتا ہے جو کم از کم ظاہری اعتبار سے حق ملکیت سے کامل مشابہت رکھتا ہے, یہاں تک کہ یہ حق تصرف یا حق ملکیت وراثتاً اولاد و احفاد کو منتقل بھی ہو سکتا ہے. الغرض اپنے قانونی و فقہی نظام میں اسلام نے انسان کے جبلی تقاضوں کو بتمام و کمال ملحوظ رکھا ہے, اور نجی ملکیت پرائیویٹ اونرشپ, ذاتی حوصلہ مندی یعنی پرسنل انسینٹیو, اور آزاد معیشت یعنی فری انٹرپرائز کے اصول سہگانہ کو قانونی سطح پر برقرار رکھ کر سرمایہ کاری کے لیے وسیع میدان پیدا کر دیا ہے. البتہ اس ضمن میں بعض نہایت اہم اور بنیادی اور حد درجے مؤثر احتیاطی تدبیریں ایسی اختیار کی ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں صحت مند سرمایہ کاری کی فضا قائم رہے, لیکن یہ سرمایہ داری کی صورت اختیار نہ کر لے. یہ میرا گفتگو کا جو بڑا بنیادی نقطہ تھا اسے میں نے اپنی تحریر کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہا. اس میں اب آپ چاہے ایک بات اور سمجھ لیجئے, ہمارے ہاں اس وقت بھی بڑا خلط مبس ہوتا ہے. جو سوشلسٹ قسم کے لکھنے والے ہیں وہ ان حدیثوں کو, ان آیتوں کو کوٹ کر کے اور کامل نفی کر کے چلے جاتے ہیں. ملکیت کی نفی ہو گئی, ہر چیز کی نفی ہو گئی, قول العفو ہو گیا, ضرورت سے زائد جبرن بھی وصول کر لیا جائے گا, اور وہ پورا اسلامی سوشلزم کا ایک نقشہ سامنے لے آتے ہیں. اور وہ صرف یہ کرتے ہیں کہ جو دوسرا پہلو ہے اسے نظر انداز کر دیں. یہ قانون وراثت بھی تو اسی قرآن میں موجود ہے, اور یہ تمام معاملات کے جو نظام قائم کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس میں وہ جبری مساوات نہیں تھی بلکہ آزادی کے مواقع دیے گئے تھے کہ محنت کرو اور کماؤ, جائز ذرائع سے کماؤ, اور جو کماؤ گے اس پر تمہارا حق تصرف جو بہت قریب ہو جاتا ہے حق ملکیت کے, وہ تسلیم کیا جائے گا, یہاں تک کہ وہ وراثتاً منتقل ہو جائے گا. یہ دوسرا نظام ہے. جبکہ ہمارے ہاں دوسری طرف ایک اس نظام کو, قانونی نظام کو اتنا نمایاں کیا گیا ہے کہ وہ دوسرا پہلو جو ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے. یہ قل الف والی آیت جو ہے ان کی تحریروں یا تقریروں میں وہ نمایاں ہو کر نہیں آئے گی. تو یہ دونوں نظام ہے کہ جو ہمارے ہاں گفتگو میں, تحریر و تقریر میں گڑبڑ کیے جا رہے ہیں. ان میں کنفیوژن پیدا ہونا ایک تو کسی غلط فہمی کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے, خالص خلوص کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ غلط فہمی ہمارے دور اول میں ہو گئی, خلافت راشدہ کے دوران ہو گئی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ, ان پر زہد کا غلبہ اتنا تھا, اور یہ جو تعلیمات ہے قرآن کی انسان کے لیے کچھ نہیں ہے, اور ہر چیز جو ہے بس ضرورت کی حد تک اس کے لیے جائز ہے, ضرورت سے زائد جو کچھ ہے وہ دے دے، اور کسی درجے میں بھی سونا چاندی اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ جو آیا ہے کنز ہے، اس کو انہوں نے بالکل اس کے ظاہری الفاظ پر محمول کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ سونا چاندی سرمایہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے پاس رکھنا حرام مطلق ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج کا آپ کو معلوم ہے کہ وہی حضرت ابو ذر غفاری ہے جن کا نام جو ہے یہ لوگ جو ہیں بہت لیتے ہیں، اور اس حد تک انہیں حق پہنچتا ہے کہ واقعتاً ان کی رائے یہی تھی۔ اور اس سے ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا دوران خلافت راشدہ، اگرچہ اس وقت کا جو نظام تھا نظام خلافت اور مسلمانوں کا جس پر اجماع ہوا وہ یہ تھا کہ یہ ان کی رائے جو ہے یہ ایک انتہائی رائے ہے، یہ اپنے اس پورے جو کچھ یہ نظریہ پیش کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں انہیں پھر مدینہ منورہ سے باہر بھی نکالا گیا، اور ایک جگہ صرف کسی بیابان میں راستے پر انہوں نے جھونپڑا ڈالا اور وہاں رہے، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ اور ان کے زہد کی شدت کا یہ عالم ہے کہ جب انتقال ہو رہا تھا، صرف اہلیہ محترمہ پاس تھیں، جھونپڑی کوئی ہوگی جس میں کوئی برتن دو چار پڑے ہوئے تھے، آخر کوئی توا کوئی چمٹا، یہ تو انسانی زندگی کے ساتھ وہ لازم و ملزوم ہے، لیکن ان کا احساس یہ تھا کہ سخت پریشان تھے اور یاد کر رہے تھے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم اپنے گرد سانپ اور بچھو جمع کر لوگے، وہی مجھے نظر آ رہے ہیں اپنے گرد۔ اور جب اہلیہ محترمہ نے کہا کہ کہاں ہے وہ سانپ اور بچھو کون سے ہیں جو ہم نے جمع کر لیے، تو فرمایا دیکھو وہ چمٹا پڑا ہوا ہے، اور وہ توا پڑا ہوا ہے، وہ برتن پڑا ہوا ہے۔ اس حد تک ان پر اس کا غلبہ تھا۔ تو یہ ایک حال کی کیفیت ہے، یہی جو پہلو ہے اسلام کا، روحانی پہلو، ایمان کی جو حقیقی تعلیمات ہیں جن کی طرف اسلام چاہتا ہے کہ انسان بڑھے، پیش قدمی کریں، اپنی آزادی کے تحت کریں، یہ راستہ وہ طے کریں اپنے تزکیے کے لیے، اپنے حصول مراتب اعلیٰ کے لیے۔ جہاں اسلام ہے وہاں ایمان کا مرتبہ بھی ہے اور احسان کی منزل بھی ہے۔ تو یہ جو ہے اس کو صرف قانون کا درجہ دے دینا، یہ مغالطہ تھا کہ جو حضرت ابو ذر غفاری کو پورے خلوص و اخلاص کے ساتھ لاحق ہو گیا۔ لیکن آج یہ مغالطہ دیا جا رہا ہے پورے جان بوجھ کر، بدنیتی کے ساتھ، اس لیے کہ آج تو وہ نظام پورا کا پورا ہمارے سامنے موجود ہے اور اسی قرآن اور حدیث کے حوالے سے موجود ہے۔ اس سے نگاہ جو ہے اپنی ہٹا دینا اور صرف اس پہلو پر نگاہ کو مرتکز کر دینا، یہ کسی ایسے شخص کے لیے ہی ممکن ہے کہ جس کو کہ واقعتاً حقیقت کی طلب نہ ہو، بلکہ وہ کوئی اپنے ذہن کا خیال جو ہے اسی کو پروجیکٹ کرنے کے لیے کہیں سے ادھر ادھر سے دلیلیں فراہم کر رہا ہو۔ بہرحال وہ جو ایمانی یا اخلاقی اور روحانی نظام ہے، اس کے چار اصول ذہن میں پھر مرتب کر لیجئے۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ملکیت کی نفی کلی، کوئی شے کسی کی ملکیت ہے ہی نہیں۔ دوسرا اصول اس کا وہ ہے جو آج ہمارے مسجد شہداء کے درس میں آیا تھا، انسان کو اس دنیا میں جو کچھ ملتا ہے وہ اس کا کسب نہیں ہے، بلکہ فضل ہے اللہ کا جو وہ دیتا ہے۔ چاہے محنت اس نے کی ہے، دکان پر وہ بیٹھا ہے صبح سے شام تک، کھیت میں اس نے ہل چلایا ہے، پسینہ اپنا بہایا ہے، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ ملا ہے اس کو اللہ کا عطیہ، اس کا فضل سمجھو، اپنی محنت کا ثمرہ نہ سمجھو۔ اگر اپنی محنت کا ثمرہ سمجھو گے تو اس پر حق ملکیت جتاؤ گے، اور اگر اللہ کا فضل سمجھو گے تو اس میں اپنا حق اتنا ہی سمجھو گے کہ جتنا اللہ نے معین کر دیا ہے۔ اب تیسری چیز ہے کہ انسان کا حق کیا ہے، وہ اس کی ضروریات ہیں۔ بعض احادیث میں حضور نے ان کو معین بھی کر دیا ہے، دو وقت کھانے کے لیے اگر موجود ہے، اور سر چھپانے کے لیے اگر کوئی چھت موجود ہے جس کے نیچے انسان سو سکے، اور اگر دو جوڑے کپڑے انسان کے پاس موجود ہیں، اور اگر اپنے اخلاق، اپنی شخصیت کی حفاظت جو ہے، اپنے اخلاق کی حفاظت کے لیے ایک بیوی اگر مل گئی ہے، تو یوں سمجھو کہ اس دنیا میں جو تمہارا حق تھا وہ تمہیں مل گیا۔ یہ ہے وہ بنیادی تصور کے جو اس حدیث میں دیا گیا، یہ ہے انسان کا حق، کہ اگر یہ میسر آ گیا تو اس کا حق جو ہے بس یہی ہے جو اسے مل گیا۔ لیکن اس سے زائد جو کچھ ہے وہ دوسروں کا حق ہے، اس کو پہنچاؤ دوسروں تک، ان کو پہنچاؤ، اور یہ سمجھو کہ حق بحقدار رسید، ایک امانت کا بارے گراں تھا کہ جس سے ہم سبکدوش ہو گئے۔ اور یہ ہے وہ مقام کہ جہاں یہ پورا فلسفہ پہنچانا چاہتا ہے، قل العفو، جو بھی قدر زائد ہے تمہارے پاس اسے مزید کمائی کا ذریعہ نہ بناؤ۔ ضروریات پوری ہو گئی، تمہارا حق مکمل ہو گیا، اب جو تمہارے پاس فاضل ہے اس فاضل کی ایک ہی صحیح مصرف اس کا ہے، اسے دوسروں تک پہنچا دو، یہ تمہارا حق قانوناً ہوا کرے، حقیقتاً نہیں۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ ایک مکمل نظام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں وہ ملکیت کا نظریہ بھی موجود ہے، اس میں اپنے حق کا ایک تصور بھی موجود ہے، اگر قدر زائد ہے تو اس کا مصرف بھی موجود ہے. اور میں یہاں حوالہ دینا چاہتا ہوں سورہ روم کی اس آیت کا جو میں نے پڑھی تھی آغاز میں. ربا کا ذکر قرآن مجید میں دو چیزوں کے ضد کے طور پر آیا ہے. ایک تو آیا ہے وہ ربا بمقابلہ بیع, احل اللہ البیع وحرم الربا. تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اس زائد سرمایہ کو دوسرے کے مال میں داخل کر کے بڑھواؤ, تو یہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا. یہ چیز جو ہے یہ در حقیقت یہ ربا کی اخلاقی اور روحانی جو تعلیم ہے, ربا کس کو کہا جائے گا, وہاں وہ زکات کے مقابلے میں آیا. وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. وہ لوگ کہ جو اپنی اس قدر زائد کو, فاضل سرمائے کو حصول تزکیہ کی غرض سے دے دیں, وہ ہے کہ جن کی بڑھوتری ہوتی ہے, ان کا مال بڑھتا ہے, اس کے اندر افزونی ہوتی ہے, وہ مال بڑھتا رہتا ہے. اور جب انسان اس دنیا دوسری دنیا میں پہنچے گا اسے معلوم ہوگا کہ میرا وہ سرمایہ بہت سے نفع کے ساتھ مجھے لوٹا دیا گیا. اور یہاں جو ہے اخلاقی اور روحانی تعلیم میں, وہاں وہ ربا کا لفظ در حقیقت صدقات کے مقابلے میں آیا ہے. وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَات. ربا کو تو اللہ تعالی مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. تو یہاں ان دونوں آیات میں جو میں نے ابھی آپ کو سنائی, زکات کے مقابلے میں, صدقات کے مقابلے میں لفظ ربا آیا ہے. اور اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک انسان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں, کوئی شخص کہیں ملازم ہے, اسے تنخواہ ملتی ہے, اس تنخواہ سے اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں, کچھ سرمایہ اس کے پاس جمع ہو گیا ہے. اب یہ جو فاضل ہے اس کے دو مصرف ہیں, یا تو اس فاضل کو لگاؤ کہیں کسی اور کاروبار میں کسی کے ساتھ, آپ تو ملازمت کر رہے ہیں آپ کی محنت اس میں شامل نہیں ہوگی, آپ اپنے اس فاضل سرمایہ کو کسی اور کو دے کر چاہتے ہیں کہ یہ مال بھی آپ کا بڑھتا رہے. یہ در حقیقت اس سطح پر ربا قرار پائے گا. اس قدر زائد کا یا اس فاضل سرمایہ کا مصرف اس سطح پر, اخلاقی اور روحانی سطح پر, صرف ایک ہے کہ اسے دو محتاجوں کو اور مسکینوں کو, وہ جو محروم ہے, کوئی شخص جس کو اپنے کاروبار کے لیے بنیادی سرمایہ اس کے پاس موجود نہیں ہے, تم اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر سرمایہ اسے دے کر اور اس کی محنت کے اندر اس کا جو حاصل ہے حصے دار بن جاتے ہو. قانونی سطح پر یہ جائز ہوگا جیسا کہ میں بعد میں عرض کروں گا, لیکن ایمان کی اس تعلیمات کے اعتبار سے اس سطح پر یہ چیز ممنوعات کی فہرست میں آ جائے گی, اس لیے کہ اس فاضل سرمایہ کا اصل مقصد یہ ہو اسے دو قرض حسنہ کے طور پر دے دو, اسے دے دو چاہے وہ تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے, وہ اپنا کاروبار اس سے کوئی بنا سکے, وہ بھی معاشرے کا ایک صاحب حیثیت اور ایک صاحب عزت فرد بن کر سامنے آ سکے. یہ ہے در حقیقت قرآن کی اخلاقی تعلیمات میں, یہ ہے اس کا جو ایک نظام معاشی کا ڈھانچے سامنے آتا ہے. اب آئیے دوسری طرف, قانونی اور فقہی نظام کے بارے میں میں نے عرض کیا ہے کہ وہ ایک کنٹرولڈ کیپیٹلزم ہے, اس وجہ سے کہ اس میں تینوں جبلی تقاضے انسان کے موجود ہیں جن پر کہ یہ جو ہماری سرمایہ داری کا نظام ہے وہ قائم ہے. اس میں پرائیویٹ اونرشپ بھی ہے, پرسنل انسینٹیو کا لحاظ بھی رکھا گیا ہے, اور اس میں فری انٹرپرائز آزاد ہے, آؤ محنت کرو, کوشش کرو, جد و جہد کرو. اس میں کوئی قدغن ہے تو حرام اور حلال کی قدغن ہے, اس حلال کے دائرے کے اندر جو جتنی محنت کرے اور زیادہ پیدا کرے, زیادہ بنائے, وہ اس کا حق شمار ہوگا. قانون جو ہے ملکی, دنیا کا نظام جو ہے, وہ اس کو اس پر تصرف کا حق دے گا, اور وہ اگر چاہے اپنی آزاد مرضی سے تو وہ اللہ کی راہ میں دے. صرف اس سے وہ جو فرض ہے زکات وہ تو جبرن بھی لی جائے گی, لیکن اس کے بعد اس کو آزادی ہے, وہ چاہے تو دے اور چاہے تو رکھے, وہ اگر چاہے تو اسے کہیں مضاربت میں کسی اور طریقے سے مزید پیدا کرنے کا, مزید یافت کا ذریعہ بنا لے, چاہے تو اسے رکھے, اس پر زکات دیتا رہے اور باقی وہ مال جو ہے وہ وراثتاً منتقل ہو جائے. تو یہ گویا کہ سارا وہ ڈھانچہ کہ جو کسی کیپیٹلسٹ نظام معیشت کی بنیاد ہے, وہ سارا کا سارا اس قانونی سطح پر موجود ہے. لیکن اس معاملے میں دو باتیں ہیں, دو عنوانات ذہن میں قائم کر لیجئے. اسلام نے دو پہلوؤں سے اس قانونی نظام کو ایک حد کے اندر رکھا ہے تاکہ وہ ایک لعنت بن کر نوع انسانی پر مسلط نہ ہو جائے. وہ دو باتیں کیا ہیں کہ ایک طرف تو کچھ ایسے حدود قائم کر دیے گئے کہ یہ سرمایہ کاری سرمایہ داری نہ بن سکے, کیپیٹلزم کی ایک لعنت بن کر لوگوں پر مسلط نہ ہو جائے, اور دوسری طرف اس آزاد معیشت کے نظام میں لازماً ایک نتیجہ نکل سکتا ہے, اس کا امکان تسلیم کرنا چاہیے کہ کچھ آگے بڑھ جائیں گے, کچھ پیچھے رہ جائیں گے. یہ تو سادہ سی بات ہے, اگر آپ لوگوں کو دوڑ میں آزادی دیں گے تو کوئی آگے نکلے گا, کوئی پیچھے رہے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہ کوئی آگے بڑھے نہ کوئی پیچھے رہے تو ایک ہی طریقہ ہے، رسے سے ان کو باندھ دیجئے، وہ تو پھر جبری مساوات ہو جائے گی. لیکن آزادی جہاں بھی آئے، لمٹس کے ساتھ آئے، محدود ہو کر آئے، بہرحال امکان رہے گا کہ کچھ آگے بڑھے کچھ پیچھے رہے. اس امکان کو کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے. اسلام کے اس قانونی نظام معاشی میں اس کا امکان موجود ہے، لیکن اس کو حل کرتا ہے اسلام کہ یہ جو فرق و تفاوت ہے، ایک تو یہ کہ یہ ایک خاص حد سے آگے نہ بڑھے، اور دوسرے یہ کہ اس گیپ کو برج کیا جائے، اس مسئلے کو حل کیا جائے، جس کے لیے اس نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا ہے. اس نے ایک حد فاصل برپا کر دی ہے کہ جو لوگ اس حد سے ادھر نکل گئے ہیں وہ ڈونرز ہیں، اور جو اس حد سے ادھر رہ گئے وہ ریسیپینٹس ہیں. وہ جو ہیں ہیو شمار کر لیجئے انہیں، اور انہیں ہیو ناٹ شمار کر لیجئے. لیکن یہ ہیوز اور ہیو ناٹس کی یہ ڈسٹنکشن جو ہے آربیٹریری نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے اختیار پر نہیں ہے کہ اس کو آگے پیچھے کر لیں. وہ نصاب کی ایک لائن کھینچ دی گئی، جس کے پاس اتنے اونٹ ہیں وہ ادھر اور نہیں ہے تو ادھر، جس کے پاس اتنا سونا ہے ادھر اور جس کے پاس نہیں ہے وہ ادھر، جس کے پاس اتنی چاندی ہے وہ ادھر اور جس کے پاس نہیں ہے وہ ادھر. یہ ایسے معین ہے کہ حد ایک فاصل ہے، اور اس تقسیم کے بعد اب نظام قائم کیا گیا کہ تو خذ من اغنیائہم وترد الى فقرائہم، ان کے اغنیا سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دے دیا جائے گا، تاکہ یہ جو گیپ پیدا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر اس کو برج کیا جا سکے. ایسا نہ ہو کہ ایک ایسی صورت اختیار کر لے کہ کچھ بالکل بھوکے اور ننگے رہ جائیں، جن کی ضروریات جو دنیا کی بنیادی ضروریات ہے زندگی کی وہ بھی پوری نہ ہو رہی ہو، اور کچھ لوگوں کے پاس اتنا ارتکاز ہو جائے سرمایہ کا. میں نے سورہ حشر کی جو آیت آپ کو سنائی تھی، جس میں کہ ایک مقصد معین کیا گیا کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ گویا کہ شریعت کے مقاصد میں شامل ہے کہ وہ سرمایہ جو ہے صرف سرمایہ داروں کے مابین الٹ پھیر میں نہ رہ جائے. جس کی ایک بڑی سادہ سی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ ایک کروڑ پتی کی بیٹی وہ لاکھوں روپے کا جہیز لے کر ایک دوسرے کروڑ پتی کے گھر میں چلی گئی. وہ سرمایہ گردش میں آیا، لیکن بین الاغنیاء منکم وہ ایک خاص حلقہ ہے اوپر ہی اوپر کا، کہ وہ جو معاشی چکی ہے وہ صرف وہیں گھوم رہی ہے، اس میں سے جو آٹا ہے وہ صرف اسی حلقے تک پہنچ رہا ہے، نیچے نہیں چھن رہا اور وہ نچلے طبقات تک نہیں جا رہا. کسی بڑے امیر آدمی کے بیٹے کی سالگرہ ہے اور لاکھوں روپے کے تحائف عمرا نے لا کر وہاں اس وقت جمع کر دیے ہیں. یہ الٹ پھیر تو ہو رہا ہے، لیکن بین الاغنیاء منکم ہو رہا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو بھی کسی معاشرے میں، کسی ملک میں جو بھی اللہ نے ذرائع پیداوار رکھے ہیں، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ، یہ زمین سب سے بڑا ذریعہ پیداوار ہے، جو کچھ یہاں سے حاصل ہو رہا ہے اس کی ایک منصفانہ تقسیم ہو، معاشرے کے اندر پھیلے اس کا حاصل. ایسا نہ ہو کہ وہ بین الاغنیاء منکم ہو کر رہ جائے. تو ایک تو یہ ہے کہ جو اس زمانے میں، ایک اصطلاح سے میں واقف اسی قرآن کانفرنس میں ہوا کہ میں نے جو لفظ استعمال کیے کنٹرولڈ کیپیٹلزم، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لفظ، یہ مفہوم آج کل ادا کیا جا رہا ہے انٹرنلی مینیج کیپیٹلزم کے الفاظ سے، کہ کیپیٹلزم اس بات کو جان چکا ہے کہ ننگا اور جو بالکل اریا کیپیٹلزم ہے اس کے لیے کوئی فیوچر نہیں ہے، وہ تو تباہی کی طرف جا رہا ہے. وہ تو علامہ اقبال نے جو بات کہی تھی کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے. کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کا معیار ہوگا، اور تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. تو یہ سرمایہ دارانہ نظام جو اپنے کلی اس پورے فلسفے کے ساتھ، جیسے کہ وہ ہے، وہ تو اس کے لیے کوئی فیوچر ہے ہی نہیں، وہ تو تباہی کے گڑے کی طرف آ چکا ہے. لہذا خود کیپیٹلزم اپنے تحفظ کے لیے کچھ ایسی ایڈجسٹمنٹس کر رہا ہے خود اپنے نظام کے اندر. وہ جن کی کہ ایک بڑی نمایاں مثال جو ہے آپ کو برٹش سوسائٹی میں ملے گی، کہ جو لوگ کام پر نہیں ہیں ان کے لیے آپ نے نان امپلائمنٹ وہ الاؤنس مقرر کر دیا، یا بنیادی ضروریات کی کفالت جو ہے ہر شہری کی وہ ریاست اپنے ذمے لے لے. آزاد معیشت بھی ہے، جو زیادہ آگے نکل سکتے ہیں نکلیں، جو پیچھے رہ گئے ان کی کم سے کم کفالت کا ذمہ جو ہے وہ سٹیٹ لے لے گی. یہ جو تصور ہے، یہ واقعتاً اگر ہم غور کریں تو اسلام کے نظام میں وہ 1400 برس پہلے آ چکا تھا کہ آزادی ہے، کھاؤ کماؤ محنت کرو، وہ حلال کے دائرے کے اندر اندر ہو، کوئی آگے بڑھ جائے کوئی پیچھے رہ جائے، لیکن اس کو ایک حد تک رکھنے اور جو پیچھے رہ گئے ان کی بنیادی ضروریات کی کفالت اس کو انڈر رائٹ کرنے کے لیے یہ نظام زکوٰۃ، یہ عشر کا نظام، یہ در حقیقت اس گیپ کو برج کرنے کے لیے ہے کہ جو اس آزادی کی وجہ سے قائم ہوتا ہے. اسے آپ کلیکٹو انشورنس کہہ لیں. اگرچہ اس اعتبار سے ایک فرق ہے, انشورنس چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو اس کو خود انسان ارن کرتا ہے اپنی کمائی میں سے کچھ دے کر. تو اسلام میں جو یہ کلیکٹو انشورنس زکات کے ذریعے سے ہے, اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ بینیفیشریز ہو کہ جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہو, ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس میں کنٹریبیوشن جو ہے وہ صرف ان ہیوز سے آ رہی ہے جو نصاب کی حد جو ہے اس سے پرے ہیں, وہ ہیں کنٹریبیوٹرز, اور یہ ریسیپینٹس ہیں کہ جو اس حد سے پیچھے رہ گئے ہیں کہ ان کی تمام بنیادی ضروریات کی کفالت وہ سوسائٹی یا وہ معاشرہ جو ہے وہ زکات اور عشر کی بنیاد پر کرے گا. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو دوسرا مقصد پہلا تھا, میں نے اس دوسری بات کو تو قدر تفصیل سے یہی بیان کر دیا کہ اس قانونی و فقہی نظام میں بھی دو باتیں ہیں. ایک تو حلال اور حرام کی ایسی حدود ہیں جن کی وجہ سے وہ آزاد معیشت کے باوجود سرمایہ داری کی لعنت نہیں بنتی. ایک یہ کہ اس آزاد معیشت کی وجہ سے اونچ نیچ کا جو امکان بہرحال پیدا ہو جاتا ہے اس گیپ کو برج کرنے کے لیے زکات اور عشر کا نظام قائم کر دیا گیا, ان سے لیا جائے گا ان کو لوٹا دیا جائے گا. اب ذرا ایک نگاہ ڈالیے ان اقدامات پر اور قرآن مجید کی حکمت جو ہے اس کے اوپر اشش کیجئے کہ کس طریقے سے, اگرچہ قرآن کوئی معاشیات کی کتاب نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک, لیکن یہ کہ بہرحال وہ کتاب ہدایت ہے اور معیشت جو ہے وہ انسانی زندگی کا ایک گوشہ ہے, لہذا اس میں بالکل ایسا نہیں ہے کہ عنوانات قائم کیے ہوں کہیں معاشیات کے اور جو ہمارے عام معروف جو اس کے لیے اصطلاحات ہیں, لیکن یہ کہ کیسی بنیادی ہدایات دی ہیں وہ اقدامات جو ہیں ان کا مین جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام زیادہ سے زیادہ ایمفیسائز کرتا ہے اپنے اس قانونی نظام میں بھی محنت پر, اور کم سے کم اثر دینا چاہتا ہے سرمایہ کو. اگرچہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے جو بڑے سطح پر ہوگا وہ سرمایہ اور محنت کے امتزاج سے ہوگا. ایک چھوٹا سا خانچہ بھی آپ لے کر بیٹھے ہیں تو 20-30-50 روپے کا مال اس میں ڈالیں گے اور آپ محنت کریں گے, سرمایہ اور محنت دونوں کا امتزاج ہے. بڑی دکان بنائی ہے تو سرمایہ اور محنت ہے, کارخانہ لگایا ہے تو سرمایہ اور محنت ہے. تو جو بھی کچھ یافت یہاں ہوتی ہے وہ سرمایہ اور محنت دونوں کے امتزاج سے ہوتی ہے. جدید فلسفوں میں اس چیز کو بڑی اہمیت دی گئی ہے کہ بہرحال سرمایہ بھی محنت سے وجود میں آتا ہے, اس لیے اصل چیز جو ہے وہ محنت ہے, سرمایہ نہیں ہے. یہ ہمارے جو لیفٹسٹ رائٹرز ہیں یا تھنکرز ہیں انہوں نے اس خیال کو بہت زور شور سے پیش کیا ہے, لیکن یہ بحث جو ہے حقیقت میں وہ مرغی اور انڈے والی ہے کہ پہلے کون سا ہے. بہرحال اپنی جگہ یہ بات ہے کہ سرمایہ اور محنت دونوں کے امتزاج سے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے. اب اس میں اسلام نے جو نظر رکھا ہے اپنے اس نظام میں جس چیز کے اوپر خاص طور پر زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایمفیسس محنت پر ہے, اور سرمایہ کو ایک ارننگ ایجنٹ ہونے کی حیثیت سے علیحدہ ہو کر, محنت سے علیحدہ ہو کر محض سرمایہ ہونے کی حیثیت سے ارننگ ایجنٹ ہونا, یہ اسلام اس کا عمل دخل کم سے کم کرتا ہے. مثلا اس کی جو بدترین صورت ہے, سرمایہ جو ہے وہ صرف سرمایہ کی حیثیت سے ارننگ ایجنٹ بن جائے, کمائی کا حقدار ہو, اپنا وہ تحفظ بھی چاہے, مجھ پر کوئی آفت نہ آنے پائے, اور وہ نقصان میں ساجی نہ ہو, صرف نفع میں شریک ہو, اور اس نفع کی بھی ایک معین شرح لے رہا ہو. یہ گویا کہ ایکسٹریم فارم ہو گئی کہ سرمایہ مجرد سرمایہ ہونے کی حیثیت سے کمائی کا حق مانگے اپنے لیے, پھر یہ کہ وہ اپنا تحفظ بھی کرے, تیسرے یہ کہ وہ گھاٹے سے بالکل دستبردار ہو, بالکل بری رہے, اور نقصان میں بھی شرح نہیں بلکہ ایک معین شرح پر ایک معین نسبت سے وہ اس کا نفع جو ہے وہ حاصل کرتا چلا جائے. یہ چار چیزیں جو میں نے جمع کی ہیں ان چاروں کو جمع کر لیجئے تو یہ ربا ہے, یہ سود ہے. اس کو جس قدر اسلام نے اپنے نظام معیشت میں جس طرح اس کی جڑ کاٹی ہے, اس پر غور کر لیجئے کہ واقعہ یہ ہے کہ کسی برائی پر قرآن مجید نے وہ انداز اختیار نہیں کیا جو سود پر کیا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ شراب پینے پر اس طرح کا انداز نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کسی سے کوئی غلطی جذبات کی رو میں زنا کی ہو گئی, یہ حد جاری کی جائے گی, لیکن یہ کہ اس پر وہ غضب جو بھڑکا ہے یہاں کہ فاضلو بحرب من اللہ و رسولی, اب تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے, یہ انداز جو ہے آپ کو کسی اور جرم پر نہیں ملے گا. آخر غور تو کیجئے کہ کس قدر اہمیت ہے اس کی کہ جس پر اتنا زور قرآن مجید نے دیا اور حدیث میں تو واقعہ یہ ہے کہ اب قرآن مجید کے رمز شناس اور نقطہ شناس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہوں گے؟ انہوں نے جو اس کا انداز اختیار کیا ہے کہ وہ ہماری ذہنی سطح سے اور قریب آ کر بات سمجھائی. آپ نے فرمایا کہ الربا سبعون جزءاً، ربا کے 70 جز ہیں، یہ گناہ یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کے 70 حصے کر لو. ایسا روحا، اس میں سب سے ہلکا جو ہے وہ اس کے مساوی ہے کہ این کے ہر رجل و امہ، یہ ابن ماجہ اور بیہقی کی روایت ہے. ان 70 اجزاء میں سے سب سے ہلکا جز یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے. یہ انداز جو ہے بظاہر کھلتا ہے کہ کیوں حضور نے ایسی ثقیل تشبیہ اختیار کی، لیکن میں نے غور کیا تو نظر آیا کہ واقعہ یہ ہے کہ بعض چیزوں سے نفرت تو ہمارے اندر طبی طور پر ہوتی ہے، جبلی طور پر ہوتی ہے، اس کو تو برا ہم سمجھتے ہیں. بعض چیزیں بالکل اس کے ہم وزن برائی ہیں، لیکن ان کی برائی کو ہم جبلی یا طبی طور پر نہیں جانتے. اب اس کو اس کے ساتھ وزن دے کر جب ہمارے سامنے لایا جائے گا تب حقیقت ہم پر کھلے گی. جیسے کہ ایک معاشرتی برائی ہے غیبت کرنا، کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی کرنا. اب اس کو قرآن مجید نے جو اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے کیا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ایک مردہ لاش پڑی ہوئی ہو آپ کے بھائی کی، تو کوئی شخص ایک لحظے کے لیے اس کو گوارا کرے گا کہ بوٹیاں نوچ کر کھائے؟ تو فرمایا فکرے تو منہ، اسے تو تم برا بہت برا سمجھتے ہو، لیکن بالکل اس کے ہم وزن ہے برائی. کسی ایسے شخص کی برائی کرنا جو موجود نہیں ہے، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا، لیکن وہ تم ہنین مریا کرتے ہو. ہر دعوت میں ہر دسترخوان پر غالباً سب سے زیادہ جو لذیذ ڈش ہوتی ہے وہ یہی غیبت کی ہوتی ہے کہ جو موجود نہیں ہے ان کی برائی کی جائے. وہی انداز حضور نے اختیار کیا کہ اس جرم تم نہ شاید سمجھ سکو. آخر ربا لے لیا تو کیا ہوا؟ سود جو ہے اس میں کون سی برائی ہو گئی؟ تو فرمایا کہ الربا سبعون جزءاً، اے سروہا ان کے ہر رجل و امہ، سب سے ہلکا جو ہے اس میں سے حصہ وہ بھی اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. تو یہ تو گویا کہ ہمارے نظام شریعت میں، ہمارے اس احکام کے پورے سلسلے میں بدترین برائی جو قرار دی گئی ہے وہ ربا ہے. اور ربا کیا ہے پھر اس کا تجزیہ کر لیجئے. ربا میں سرمایہ صرف سرمایہ کی حیثیت سے بغیر اپنی محنت کو شامل کیے ہوئے، وہ سرمایہ کی حیثیت سے ایک کمائی کا حق اپنے لیے مانگتا ہے اور اس میں وہ اپنا کامل تحفظ چاہتا ہے. مجھ پر کوئی آنچ نہ آئے، گھاٹے میں میرا حصہ نہیں ہوگا، مجھے تو نفع ہی نفع ملے گا، اور نفع بھی میں نہیں جانتا کہ 3% ہوا یا 20% ہوا، مجھے 10% یا 15% بہرحال تم سے لے لینا ہے. یہ گویا کہ اس ربا، یہ اس سرمایہ داری کے لیے سب سے اہم جو بنیاد ہے جس پر کہ وہ سرمایہ داری پروان چڑھتی ہے وہ ہے ربا، اور اس کی جڑ جو ہے ہمارے دین میں بالکل کاٹ دی گئی. اس کے بعد ذرا اس سے کم تر آئیے، سرمایہ جب صرف اپنے بل بوتے پر مارکیٹ کو کنٹرول کرتا ہے، مارکیٹ کے اندر اپس اینڈ ڈاؤن پیدا کرتا ہے، وہ جو ہے وہ بھی در حقیقت اسی نوعیت کی چیزوں میں سے ہے کہ ایک شخص کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے، اس کی ایک معاشی حیثیت معین ہے، اور اب وہ سٹا کھیل رہا ہے، وہ اس کے اندر وہ خریدا اور بیچا اور لیا اور دیا، اس کا چکر چلا رہا ہے، بالفعل نہ دیا نہ لیا، نہ خریدا نہ بیچا، لیکن صرف سرمایہ کے بل پر وہ اپنی جو مالی حیثیت ہے اس کی بنیاد پر وہ کبھی مارکیٹ کو اوپر لے جاتا ہے.